مولانا علي علي مولانا علي مولانا علي مولى علي علي مولى علي
مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
اللہم صلی علی محمد و آل
سیما بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ ظہور امام زمانہ کے لیے صلوات پڑھ لیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين، اما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
یہ اگر مائک کو پہلے ایک مرتبہ درست کر لیں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اس لیلۃ القدر کو ہماری زندگی کی بہترین لیلۃ القدر قرار دے۔ پروردگار اس رات کو ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہماری عبادات کو اس راہ میں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول قرار دے۔ ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں۔ گزشتہ مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ انسانی زندگی میں ایک جاذبہ پایا جاتا ہے، قوت جذب پائی جاتی ہے، ایک محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور ایک نفرت کا جذبہ پایا جاتا ہے، ایک دافعہ پایا جاتا ہے، ایک قوت دافعہ پائی جاتی ہے۔ یہ دونوں قوتیں اگر معتدل کیفیت میں ہوں اگر برابر ہوں، بیلنس ہوں، تو اس صورت میں انسان مکمل انسان ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک افراط و تفرید کا شکار ہو جائے، کبھی اگر قوت دافعہ زیادہ قوی ہو جائے، تو انسان سے لوگ دور بھاگتے ہیں. ایسے انسان کے ساتھ لوگ قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اور یہ انسان کچھ ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ کسی محفل میں بیٹھے تو اس محفل میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری کیفیت کہ اگر ایک انسان اس میں محبت کا جذبہ پروان چڑھ جائے اور اس میں قوت دافعہ ختم ہو جائے، تو اچھا برا، نیک آدمی برا آدمی، جیسا بھی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، منافق ہو، ہر آدمی کے ساتھ دوستی ہونا شروع ہو جاتی ہے. درحال کہ اللہ کی ذات بعض پہ لعنت بھیجتی ہے، بعض سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے، اور ہماری ان کے ساتھ دوستی بن رہی ہوتی ہے. تو ایسا آدمی کہ جو ہر ایک انسان کو اپنا دوست بنانے لگے، یہ بھی حقیقتاً اپنے رستے میں صحیح نہیں ہے، یہ ایک متوازن آدمی نہیں ہے. متوازن آدمی کی تعریف یہ ہے، ایک مکمل اور جامع انسان اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جس میں یہ دونوں قوتیں برابر پروان چڑھیں، قوت جاذبہ بھی پائی جاتی ہو اور قوت دافعہ بھی پائی جاتی ہو. اور یہ عرض کیا تھا کہ جس ذات کے لیے ان راتوں میں ہم بیٹھ رہے ہیں، اس ہستی میں قوت جاذبہ بھی اپنے کمال پہ پہنچتی ہے اور قوت دافعہ بھی اپنے کمال پہ پہنچتی ہے. قوت جاذبہ اور قوت محبت کچھ اس طرح سے پروان چڑھتی ہے کہ محبت کرنے والے عشق کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. اس کے مکتب کو مکتب عشق کہا جاتا ہے. مکتب تشیع صرف ایک مسلک اور مذہب نہیں ہے، مکتب تشیع مکتب عشق ہے. اس مکتب میں ہر شے کو عشق کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس مکتب میں اصولوں سے بالا تر، قوانین سے بالا تر انسان ضوابط کے تحت بھی اگر زندگی بسر کرتا ہے تو عشق کی بنیاد پہ ضوابط کے تحت زندگی بسر کرتا ہے. اگر قانون پہ عمل کرتا ہے تو قانون پہ عمل کرنے کی بنیاد عشق ہے، محبت ہے. اس لیے کہ ہمیں کہا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ مکتب مکتب مودت ہے، یہ مکتب مکتب عشق ہے. اس کو کسی دوسرے مکتب کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں دوستی کا معیار ہے، دشمنی کا بھی معیار ہے. لیکن جہاں یہ مکتب عشق ہے تو عشق اتنے عروج پہ پہنچتا ہے کہ عاشق کے ہر دشمن کے ساتھ نفرت کی جاتی ہے اور معشوق کے دشمن کے ساتھ بھی نفرت کی جاتی ہے. یہ مکتب تولا اور تبرہ کا مذہب ہے. اس میں تولا بھی پایا جاتا ہے، تبرہ بھی پایا جاتا ہے. تولا کے بھی اپنے قوانین ہیں، تبرہ کے بھی اپنے قوانین ہیں. یہ مکتب بیزاری بھی رکھتا ہے لیکن محبت کی دعوت بھی دیتا ہے. اور بیزاری کے لیے جس آیت کو ابتدا میں عرض کیا تھا، وہ آیت سورہ مبارکہ فتح کی تھی، چونکہ کل بھی ترجمہ نہیں کر سکا ہوں، کمبائن مجلس ہوگی تھی، پھر دوبارہ مجھے ریوائز کرنا پڑا بہت سے مطالب کو. خلاق کائنات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، جو لوگ ساتھی ہیں پیغمبر کے، جو معیت پیغمبر میں قرار پاتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ شدید ہیں کفار پہ اور وہ رحم رکھنے والے ہیں اپنے دائرہ کار میں. جب مومنین میں آتے ہیں تو ان میں رحم پایا جاتا ہے، ان میں نرمی پائی جاتی ہے، ان میں محبت پائی جاتی ہے، وہ مہربانی رکھتے ہیں، وہ شفقت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن جب وہ دوسروں کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں تو اشدّاء علی الکفار، ان میں سختی پائی جاتی ہے، ان میں صلابت پائی جاتی ہے، وہ ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں، وہ ان کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہیں، وہ ان کے ساتھ دوستی کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ ان کو اس طرح جیسے مومنین کو اہمیت دیتے ہیں ویسے اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر یہ شدت پیدا ہو جائے، اگر یہ سختی پیدا ہو جائے، اور اگر یہ مہربانی پیدا ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں قرآن کریم نے کہا ہے رکعن سجدن، یہ رکوع اور سجدے میں لذت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان میں یہ شدت کفار کے مقابلے میں پیدا ہو جائے۔ رکوع کا تذکرہ پہلے نہیں کیا ہے، سجدے کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ایمان رکوع کرنا ہے، ایمان سجدہ کرنا ہے، لیکن اللہ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے اگر چاہتے ہو پیامبر کی رکاب میں زندگی بسر کرو، پیامبر کے ساتھ زندگی بسر کرو، تو پہلے کفار سے بیزاری کا اظہار کرو اور مومنین کے ساتھ محبت کا اظہار کرو تاکہ تمہارے رکوع میں لطف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں سجدے کی لذت محسوس ہو۔ یہ سجدوں میں لذت ہی کیا ہے؟ وہ سجدہ ہی کیا ہے کہ جو اللہ کے دشمن کی بیزاری کے بغیر ہو؟ وہ رکوع ہی کیا ہے؟ یہ مادے کے سامنے جھکنا نہیں ہے، مادیات کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنی خواہشات کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اپنے دل کو اطمینان پہنچانے کے لیے جھکنا نہیں ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے ذہن کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اللہ کی ذات کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے دشمن خدا سے بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ جب تک انسان دشمن خدا سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، اللہ کی محبت کا لطف نہیں آتا ہے۔ لہذا اس کے بعد کہا ہے رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ، یہ جب رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو یہ فضل پروردگار کی امید میں ہے، اللہ سے فضل حاصل کرنے کے لیے، ذلک فضل من اللہ، یہ ہمیشہ فضل پروردگار کے امیدوار ہیں، ان کے رکوع اور سجدے با مقصد رکوع و سجدے ہیں، یہ بے مقصد رکوع اور سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ رضوان خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، فضل خدا کے لیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور ان کی اپنی نشانیاں ہیں، بعض ظاہری نشانیاں ہیں، بعض باطنی نشانیاں ہیں، جن لوگوں کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ آیا پیامبر کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تو پیامبر کے ساتھی کو دشمنی خدا سے پہچانا جاتا ہے، پیامبر کے ساتھی کو دوستی مومنین کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور پیامبر کے ساتھی کو رکوع اور سجدے سے پہچانا جاتا ہے، اور بامقصد رکوع اور سجدے سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر، ان کی ظاہری نشانیاں ہیں، ان کی ظاہری نشانیاں یہ ہیں کہ سجدوں کے نشان ان کی پیشانی پہ ہوتے ہیں، یہ سجدہ کرنے کو اپنے لیے افتخار سمجھتے ہیں، یہ سجدے میں رہنے کو اپنے لیے عظمت سمجھتے ہیں۔ لہذا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار، میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے، کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، میرے لیے اس سے بڑا فخر بھی کیا ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور میرے لیے اس سے بڑی عزت بھی کیا ہے میں تیرا بندہ بن جاؤں۔ اس کی بندگی میں عزت ہے، اس کو رب مان لینے میں فخر ہے، انسان کو اس کے سامنے سجدہ کرنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ جس نے دنیا کے سارے سجدوں کو توڑ دیا، جس نے طاغوت کے سامنے سجدہ کرنا چھوڑ دیا، اس نے خدا کے سامنے سجدہ کرنا سیکھا ہے۔ امیر المومنین کی اتباع کرنا آسان نہیں ہے، امیر المومنین کی اتباع کرنے کے لیے بت شکن ہونا ضروری ہے، علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی خصوصیت کہ دوش پیغمبر پہ سوار ہو کر وہ ہستی کی جو بتوں کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی قوم ایسی ہو جو بت پرست ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ماننے والے بت پرست ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی تو بت شکن ہے، علی سنت ابراہیم پہ عمل کرنے والے، پیرو علی بت شکن ہونا چاہیے۔ بت شکنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کعبے سے بتوں کو توڑا جائے، بت شکنی سے مراد یہ ہے کہ دل کے بتوں کو توڑا جائے، اپنے باطنی بتوں کو توڑا جائے۔ جب تک باطنی بت کو انسان توڑ نہ لے تو ظاہری بت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو اپنے باطنی بتوں کے سامنے جھکتا ہے اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ ظاہری دشمن کے مقابلے میں قیام کرے؟ لہذا فرمایا کہ پہلے اشداء علی الکفار بنو، پھر رحماء بینہم بنو، پھر رکعاً و سجداً یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آؤ دیکھو فرزند امیر المؤمنین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کہ سجدے کی وجہ سے سجاد ٹھہرے۔ سجدے کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات پیشانی سے جلد کو اتارا جاتا ہے، جلد کو کاٹا جاتا ہے، یہ سجدوں کی کیفیت ہے۔ اور کبھی کسی نے امام سجاد سے پوچھ لیا تھا، مولا آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کا کیا مقایسہ ہے امیر المومنین کی عبادت کے ساتھ؟ تو کہا شخص خاموش ہو جا، میرے جد امجد امیر المومنین تھے، امام المتقین تھے، میری عبادت کہاں اور مولا متقیان کی عبادت کہاں، امام الموحدین کی عبادت کہاں، میرا کیا مقایسہ ہے ان کے ساتھ؟ بس معلوم ہوتا ہے یہ ایک ہستی کہ جس کی پیشانی سے جلد کو کاٹا جاتا ہے، وہ جب عبادت امیر المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کسی مقام پہ مقایسہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ جو راتوں میں ہزار رکعت نافلہ پڑھنے والی ذات، وہ جس نے شبوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کیا ہے، وہ علی۔ فضائل اور کمالات علی کو اگر کائنات کو کوئی آدمی بیان کرنا چاہے تو مگر اس کی مجال ہے کہ وہ فضائل علی کو بیان کر سکے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر ان کی قلم بنا لی جائے اور اگر ساری دنیا کے درختوں سے پتوں کو کاٹ کر کاغذ بنا لیا جائے اور ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پشت در پشت کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اگر یہ چاہیں ان تمام قلموں کے ساتھ ان تمام کاغذوں پہ علی ابن ابی طالب کے کمالات کو رقم کرنا چاہیں تو پھر بھی علی کے کمالات کو رقم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ علی وہ با کمال ذات ہے جس کے فضائل کو بیان کرنا تو کہاں لکھا نہیں جا سکتا ہے، احصاء نہیں کیا جا سکتا ہے، جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس انسان میں ایک جاذبہ کا ہونا ضروری ہے، ایک دافعہ کا ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات جاذبہ حقیقی ہے اور بعض اوقات یہ جاذبہ کاذب جاذبہ ہے، جھوٹا جاذبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا بعض اوقات ظاہری حسن پہ فدا ہو جانے والے، نچھاور ہو جانے والے بڑے بڑے لمبی لمبی غزلیں بھی لکھتے ہیں، کبھی زلف یار پہ غزلیں لکھی جاتی ہیں، تو ایک معمولی بال دیکھنے پہ ایک انسان نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، ظاہری حسن کو دیکھ کر انسان نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا، تو یہ ایک جاذبہ ہے، انسان میں یہ جاذبہ پایا جاتا ہے۔ کبھی یہ حقیقی ہو سکتا ہے، کبھی یہ غیر حقیقی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی ہونے کی علامت کیا ہے؟ اگر جاذبہ حقیقت کے ساتھ ہو تو یہ حقیقی جاذبہ ہے، اگر جاذبہ ظاہری ہو تو یہ جاذبہ غیر حقیقی ہے، ظاہری جاذبہ ختم ہو جانے والا ہے۔ خوب زلف یار پہ ایک مرتبہ قربان ہو گئے، دوسرے دن زلفیں ختم ہو گئیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ کس پہ قربان ہوں گے؟ ایک دن کی بات ہے جی، دوسرے دن کوئی مسئلہ ہوا کہ کہیں جل گئی زلفیں، آپ کیا کریں گے بھی؟ آپ کس پہ غزلیں لکھی جائیں گی، کس کے لیے شعر لکھے جائیں گے؟ چونکہ یہ ظاہری جاذبہ ہے، ظاہری جاذبہ ختم ہو جانے والا ہے۔ ایک دن چہرے کو دیکھا، چہرے میں خوبصورتی پائی جاتی تھی، دوسرے دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کیا کریں گے؟ اب اس کے بعد کس شے کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ پس ظاہر کو دیکھ کر اگر ایک انسان کسی شے کی طرف جذب ہو تو یہ حقیقی جاذبہ نہیں ہے، یہ غیر حقیقی جاذبہ ہے۔ لیکن اگر باطن کو دیکھ کر، صفات کو دیکھ کر، خصوصیات کو دیکھ کر، کمالات کو دیکھ کر اگر کسی کی طرف جذب ہو تو یہ حقیقی جاذبہ ہے۔ اور جیسے ظاہری جاذبہ ظاہر کے ختم ہو جانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ویسے حقیقی جاذبہ جب تک حقیقت باقی رہتی ہے اس وقت تک باقی رہتا ہے۔ حقیقی جاذبہ دائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، جب تک حقیقت باقی ہے اس وقت تک یہ جاذبہ بھی باقی ہے، اس لیے کہ حقائق کے ساتھ ہے۔ باطن حقیقت ہے، ظاہر مجاز ہے، ظاہری مجاز ختم ہو جاتا ہے لیکن باطنی حقیقت باقی رہتی ہے۔ لہذا کہا گیا اگر کسی کو پہچاننا چاہو تو اس کو ظاہر سے نہ پہچانو، اس کو اس کے باطن سے پہچاننے کی کوشش کرو، اس کی حقیقت سے آشنا ہونے کی کوشش کرو۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنا چاہو تو اس کے ساتھ کچھ ٹائم رہو، اس کے ساتھ سفر کرو، اس کی صفات کو دیکھو، اس کے کمالات کو دیکھو، خوبیوں کو دیکھو، خوبیوں کے ساتھ دوستی کرو، شخص کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ بہت سے لوگ شخص سے دوستی کرتے ہیں، دھوکہ کھاتے ہیں۔ اگر شخص کی بجائے خوبیوں سے دوستی کرنے لگیں تو پھر انسان کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، خوبیوں کی تلاش میں رہے گا۔ لہذا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام حق کے متعلق کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں، الحق لا تعرف باقدار الرجال، کبھی بھی حق کو اشخاص سے نہ پہچانو، شخصیت پرستی نہ کرو، لوگوں کو دیکھ کر فلاں مولانا ایسا ہے لہذا میں بھی ویسا ہوں گا، لوگوں کو دیکھ کر رنگ نہیں پکڑو بلکہ صفات کو دیکھو، خصوصیات کو دیکھو، اس کے باطن میں جاؤ، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ الحق کو لا تعرف باقدار الرجال، حق کو کبھی بھی لوگوں کے ذریعے پہچانا نہیں جاتا۔ اعرف الحق تعرف اہلا، پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچانو، پہلے معیار بناؤ، معیار ہوگا تو اس معیار پہ جو پورا اترتا چلا جائے گا اس کو قبول کرتے چلے جاؤ، اگر معیار پورا نہ اترے تو اس کو چھوڑ دیں۔ چونکہ جب شخصیات کو محور بناؤ گے تو اگر شخصیت بدل گئی تمہارا دین ختم ہو جائے گا، چونکہ محور شخصیت ہے۔ بہت سے لوگ شخصیات کے ذریعے دین کو پکڑتے ہیں اور کل پتا چلا کہ وہ شخص تو آج دین سے فارغ ہو گئے۔ اب بڑے بڑے مجتہد ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مراجع ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان ہو سکتے ہیں، اگر آپ نے ایک شخصیت کو اپنے لیے محور بنا لیا، جب وہ ہٹ گیا تو آپ کا دین خطرے میں ہے۔ لیکن اگر آپ نے شخصیت کو محور بنایا، حق کو محور بنایا، جب ایک حق سے ہٹ گیا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک چلتے ہوئے دریا میں جب تلاتم آتا ہے تو گندی مچھلیوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، گندی مچھلیوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جتنا بھی کچرا ہوتا ہے اس کو سمندر اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا باہر لکڑیاں پڑی ہوتی ہیں سمندر سے، جتنا کچرا ہوتا ہے وہ باہر پڑا ہوتا ہے، پانی اپنے صفائی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ مومن کی مثال، اہل حق کی مثال اس سمندر کی مانند ہونا چاہیے کہ کچرے کو اٹھا کر پھینکتا رہے
اور خود صفائی کی طرف حرکت کرتا رہے. یہ سمندر ہے، یہ دریا ہے، دریا میں گندی مچھلیاں نہیں رہ سکتی. ایک معاشرہ، مومنین کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب بھی انسان اس نے باطل اختیار کیا اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے، اس میں باطل کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف اہل حق رہنے چاہیے. اور کبھی کوئی ہٹ جائے تو اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، جو ہٹ جاتے ہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سمندر کا اپنا کام ہے، وہ اپنے کاروان کو جاری رکھے ہوئے ہے، اس کے کاروان میں کبھی بھی کسی جگہ پہ لغزش نہیں آئی ہے، اس نے اپنے کام کو جاری رکھا ہوا ہے، وہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہا ہے. جب دیکھ رہے ہیں مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو پھر اگر کہیں ایک لکڑی نکل گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، ایک مچھلی نکل گئی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، سمندر میں کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی انقلاب سے لے کر ابھی تک کتنی ہی گندی مچھلیاں، ان کو انقلاب نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. انہوں نے تصور کیا کہ وہ بہت بڑے ہیں، انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑا کمال کرنے والے ہیں، وہ بہت بڑے فعال لوگ تھے. جب نکل گئے تو پتہ چلا نہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بس معلوم ہوتا ہے کہ اگر جاذبہ صفات کے ساتھ ہو تو وہ انسان میں اثر انداز ہوتا ہے، یعنی وہ جاذبہ حقیقت میں عشق ہے، وہ محبت کی شکل اختیار کرتا ہے، حقیقت کے ساتھ جاذبہ ہے. اور عشق اکسیر رکھتا ہے، اپنا اثر رکھتا ہے. یہ دیکھیں مثلا آپ مختلف دہاتوں کو تبدیل کرتے ہیں، بناتے ہیں، ایک نئی دہات میں تبدیل کرتے ہیں. یہ لوہا ہے نا، لوہا، لوہے کو آپ آگ میں ڈالتے ہیں اور اسی کو پگھلا لیتے ہیں، پھر اس سے مختلف شکلیں تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں. اس آگ میں ایک تاثیر ہے، اس میں اکسیر پائی جاتی ہے. اسی طرح عشق بھی انسان کی زندگی میں ایک اکسیر رکھتا ہے، اس کا اپنا اثر ہے. کل یہ عرض کیا تھا کہ عشق کا اثر یہ ہے کہ عشق انسان سے سستی کو، غفلت کو نکال دیتا ہے. لہذا مثال دی تھی ایک کپل، ایک میاں بیوی جو جدا زندگی بسر کر رہے تھے، کل تو ان میں آپس میں ایک خودی پائی جاتی تھی، خود غرضی پائی جاتی تھی، اب جب جمع ہو گئے تو خود غرضی ختم ہو گئی، محبت نے خود غرضی کو ختم کر دی. اب شوہر کو بیوی کے متعلق سوچنا ہے، بیوی کو شوہر کے متعلق سوچنا ہے، خود غرضی ختم ہو گئی. پھر تھوڑا سفر طے کیا، بچہ پیدا ہو گیا تو ساری خود غرضیاں ختم ہو گئیں، اب تو سب کچھ کرنا ہے، اب تو سارا سامان اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، اب کبھی ایک دکان پہ مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس مارے مارے پھر رہے ہیں، ساری خود غرضیاں ختم ہو گئیں، اب بچوں کی خدمت ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ابھی تو ہمیں بچوں کی خدمت میں زندگی بسر کرنی. ایک لڑکی جو بہت ناز نخرہ رکھتی تھی، آج اس کے سارے نخرے ختم ہو گئے، ایک دم سے اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، پوری رات بچے کی خدمت میں گزار رہی ہے، اس کی خود غرضی ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت نے اپنا اثر دکھایا ہے، عشق نے اپنا اثر دکھایا ہے. کبھی میں نے مثال کے طور پر عرض کیا تھا، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں روایت ملتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے صحرا سے گزر رہی تھی، تو صحرا سے، تپتے صحرا سے بچے کو اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے گزر رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں کہا، پروردگارا تو نے یہ کیسی محبت رکھی ماں کے دل میں کہ تپتا صحرا ہے، بچے کو اٹھائے ہوئے بھی ہے، گرمی کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، پاؤں بھی ننگے ہے لیکن بھاگتے چلی جا رہی ہے، یہ کیسی محبت ہے. تو پروردگار نے کہا، عیسیٰ اگر چاہو تو ہم اس محبت کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے واپس لے کر تجھے بتاتے ہیں، یہ ہم نے محبت رکھی ہے، اے میری عزیز بہنوں، اے ماؤ، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو، وہ جس نے مادری کا جذبہ رکھا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جس نے مادری کا عشق رکھا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، عشق کو پیدا کرنے والی ذات وہ خدا کی ذات ہے. پھر ہوتا کیا ہے، پھر بچے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں، خدا بھول جاتا ہے، پھر خانوادہ زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، خدا بھول جاتا ہے. جب حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں کلام کی تو پروردگار نے کہا تھوڑی دیر کے لیے میں اس محبت کو لیتا ہوں، ماں کے دل سے محبت کو لے لیا، خود غرضی پیدا ہوئی، صحرا ہے، میں گرمی میں مر رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو اٹھا کے پھرتی رہوں، بچے کو رکھا، رکھ کر بھاگنے لگی۔ جب بچے نے چلانا شروع کیا تو حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ پھر گڑ گڑا کر بارگاہ خدا میں کہا، پروردگارا بچے کی یہ کیفیت برداشت نہیں ہو سکتی، میں تیرا بندہ ہوں۔ پھر دوبارہ ماں کے دل میں وہ محبت پیدا کر دی، ماں پھر پلٹ کر آئی، پھر بچے کو اٹھایا۔ پس یہ دیکھیں، یہ جذبہ، اس نے ایک تبدیلی پیدا کی ہے، ہماری زندگی کو بدل دیا۔ اگر یہ جذبہ ہے، اگر اس کو عشق کہا جاتا ہے، اگر اس کو محبت کہا جاتا ہے، تو محبت تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، محبت مولڈ کرتی ہے، محبت آگ کی طرح ہے، جیسے آگ میں لوہا جا کر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، مختلف شکلوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ اور اگر ہم بھی دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم علی کے ساتھ عشق رکھتے ہیں، ہم علی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، تو محبت کا اثر ہونا چاہیے، اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عشق روح کو تبدیل کرتا ہے، ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے، فکر کو تبدیل کرتا ہے، باطن کو تبدیل کرتا ہے، ظاہر کو تبدیل کرتا ہے، چہروں کو بدل دیتا ہے، چہروں کی شکلوں کو بدل دیتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، محبت خدا چاہتے ہو تو چہروں پہ نشان ہونے چاہیے، ان کے چہروں پہ سجدے کے نشان ہیں۔ رکعن سجدن، یہ تو رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، یہ تو حالت سجدہ میں رہتے ہیں، یہ حالت رکوع کو فخر سمجھتے ہیں، حالت سجدہ کو بھی فخر سمجھتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہمیشہ فضل پروردگار کی تلاش میں ہیں، یہ خوشنودی خدا کی تلاش میں ہیں۔ وہ علی جس نے اپنی پوری زندگی محبت خدا میں گزاری، کہ جو خود محبوب خدا ٹھہرے، علی کی زندگی محبت خدا میں گزری ہے، عشق خدا میں زندگی گزارنے والے کی ذات کا نام علی ہے۔ لہذا اکسیر محبت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اکسیر محبت ایک مادے کو تبدیل کرتی ہے، ایک روح میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، ایک وجود کو ایک نیا وجود دیتی ہے، اس کو زیورات میں تبدیل کر دیتی ہے، اس کی ذات کو ڈھال دیتی ہے۔ کبھی یہ شہید باقر الصدر نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، جو چونکہ ابھی میرے موضوع کے ساتھ، انہوں نے کلمہ استعمال کیا، دوب، دوب ہو جانا، دوب ہونا، اس کو ڈھال دینا ہے کسی شے کو، مولڈ کر دینا ہے کسی شے کو، ذوب کرتے ہیں جب آپ کسی شے کو آگ میں ڈال کر اس کو ذوب کر لیں۔ فرمایا دوبو فی الخمینی، یہ جملہ تھا، عجیب جملہ تھا، دوبو فی الخمینی کما ہوا یدب فی الاسلام، جیسے خمینی اسلام میں دوب ہو گئے، جیسے اس نے اسلام میں اپنے آپ کو ڈھال دیا ہے، ویسے اپنے آپ کو خمینی میں ڈھال دو۔ اور اگر آج کی رات ہم یہ کہیں، جیسے امیر المؤمنین نے اپنے آپ کو خدا کی ذات میں ذوب کر دیا، فنا کر دیا اللہ کی ذات میں، تم اپنے آپ کو علی کی ذات میں ذوب کر دو۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ عشق انسان میں الہام پیدا کرتا ہے، وَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو کہا گیا أَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے الہام کیا ہے انسان کو۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ جو ہی نیکی کا تصور آئے، یہ الہام ہے، برائی سے بچنے کا تصور الہام ہے۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کو عشق الہام کرتا ہے، یہ عشق کی بدولت الہام لیتا ہے۔ میں مکتب علوی کا قائل ہوں، میں مکتب علوی میں کبھی گناہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ عشق مکمل انسان ہے، ایک انسان جس میں عشق نہیں پایا جاتا کیا وہ انسان ہے؟ جس میں محبت نہیں پائی جاتی کیا وہ انسان ہے؟ مکتب علوی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، عشق کے ساتھ زندگی بسر کرو. عشق انسان کی زندگی میں تصفیہ کرتا ہے، پاکیزہ کرتا ہے، اس کو غلاظتوں سے نکالتا ہے، صاف ستھرا بنا دیتا ہے. یہ تصفیہ کرنے کے لیے ہے. بس اکسیر عشق کی کچھ ایسی ہے کہ ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کہ اگر سلمان کبھی ایران سے اٹھ کر چلے جائیں تو ایک مرتبہ بارگاہ پیغمبر میں چلے جائیں تو منا اہل البیت ٹھہرتے ہیں. تبدیلی پیدا کی ہے. میسم اتمار کو تبدیل کرتا ہے، حبیب کو حبیب ابن مظاہر بناتا ہے. یہ وہ مکتب ہے کہ جو مکتب انسان ساز ہے، مکتب علی مکتب عشق ہے، اور مکتب عشق مکتب انسان ساز ہے، انسان بنانے والا ہے. اور علی وہ کمال کی ذات ہے کہ جس نے نمونہ پیش کیا رہتی دنیا کے لیے. آئیے آج کی رات پھر دوبارہ شب قدر کو اپنے مولا کی مصیبت میں گریا کر کے اپنے عشق میں اضافہ کرتے ہیں. آئیے ذرا اپنے معشوق کا تصور کریں، اپنے محبوب کا تصور کریں، وہ جس کی محبت میں دن رات گزارتے ہیں. آئیے اس کے متعلق سوچتے ہیں. شب قدر ہے ناظرین، پچھلی شب قدر کو شب قدر کے امام کو ضربت لگی اور آج دوسری شب قدر گزر رہی تھی. میری لاکھوں جانیں قربان تجھ پہ یا امیر المؤمنین، اے مولا کائنات، اے فاتح خیبر، اے فاتح بدر و احد، اے وہ جس کے لیے اللہ نے گواہی دی لا فتح الا علی، اے وہ جس کی عبادت کا یہ کمال ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں علی اعبد الناس، علی سب سے زیادہ عبادت کرنے والی ذات ہے. علی اول اسلام، پیغمبر فرماتے ہیں علی وہ ذات ہیں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. علی اول ایمان، علی وہ ذات ہیں کہ جو ایمان میں سب سے زیادہ افضل ذات ہیں. پیغمبر فرمایا برز الایمان کلہ. بعض اوقات یہ جملات فضائل میں کہنے چاہیے، بعض اوقات ہمیں انہی جملات کو اپنے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل پر رقم کرنے کی ضرورت ہے. کبھی پیغمبر نے یہ فرمایا تھا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کل ایمان ہے. آئیے کل ایمان کی آخری رات کو مشاہدہ کرتے ہیں. میرے مولا آخری شب قدر کیسے گزار رہے تھے؟ اے شب قدر میں خانہ خدا میں آنے والو، اے علی کی مصیبت میں گریا کرنے والو، آئیے ذرا شب قدر کے امام کو دیکھتے ہیں. یہ جو ضربت لگی تھی عزیزو، اس کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے ابن ملجم لعین نے اپنی تلوار کو کئی دنوں تک زہر میں رکھا، اور کچھ اس طرح سے زہر میں ڈبو کے رکھا تھا کہ اگر یہ کسی انسان پہ تو کیا، اگر کسی اونٹ پہ اس کا وائر کیا جائے تو تھوڑی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. امیر المؤمنین پہ یہ وار لگا تو راوی یہ لکھتے ہیں 21 کی رات کو حضرت کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، حضرت کا جسم کا رنگ بدل چکا تھا، پورا جسم زہریلا ہو چکا تھا. حضرت کے پاس کبھی کوفہ کے شیعہ آتے تھے، اے شیعہ یعنی علی، کاش ہمیں موقع مل جائے کبھی اپنے مولا و آقا امام زمان کے قریب پہنچے. خوشا بحال ان لوگوں کا جنہوں نے مولا کائنات کو دیکھا تھا، جنہوں نے قریب سے جا کر اپنے مولا کی زیارت کی، آخری لمحات میں بھی زیارت کی. بہت سے لوگ دروازہ علی کے باہر آ کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک گریہ و زاری آہ و بکا کا عالم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کچھ ایک عجیب جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب اس آہ و بکا اور نالا کو میرے مولا نے سنا، جب آوازیں امیر المومنین کے کانوں تک پہنچیں تو میرے مولا نے کیا کیا؟ میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن کو اپنے قریب بلایا، بلا کر کہا، بیٹے حسن، جا کر کوفہ کے شیعوں سے کہہ دو میرے دروازے سے دور چلے جاؤ۔ اے کوفہ کے شیعوں، بلند آواز سے گریہ نہ کرو، اس لیے کہ میں علی پسند نہیں کرتا ہوں، میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم، ان کے کانوں تک کسی نامحرم کی آواز آئے۔ دیکھا میرے مولا کتنے غیور ہیں، دیکھا میرے مولا نے اپنی زینب اور ام کلثوم کو کیسے پالا تھا، اپنی بیٹیوں کو کچھ اس طرح پالا تھا کہ میرے مولا پسند نہیں کرتے تھے کسی نامحرم کی آواز میرے مولا کے گھر تک پہنچے۔ میں کہتا ہوں میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائے، اے مولا تیری بیٹی زینب اور ام کلثوم کو کوفہ اور شام کے سفر کرنے پڑے۔ کبھی شیمر کی آواز کو سننا پڑا، کبھی ابن زیاد کی آواز کو سننا پڑا، کبھی یزید کی آواز کو سننا پڑا۔ آج آئیے مل کر گریہ کرتے ہیں عزیزو، جب لوگوں کو ہٹا چکے نا عزیزو، تو میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے ایک ماہر طبیب کو بلایا، بلا کر میرے مولا نے طبیب سے کہا، اے طبیب ذرا میرے مولا کا علاج کرو۔ تو ایک مرتبہ جب طبیب قریب آیا، عزیزان گرامی، میرے مولا کے سر کا مشاہدہ کیا، ایک مرتبہ اپنے سر کو پیٹتا ہوا امیر المومنین کے قریب سے جدا ہوا، امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے طبیب تو پیٹ کیوں رہا ہے؟ اے کہا، یہ زہر اتنا زہر ہے کہ میرے مولا کے جسم میں ہر جگہ پہ ذرے میں پہنچ چکا ہے۔ اب اے حسن مجتبیٰ، اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے تیاری کر لو، اب اپنے بابا کو ودا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لہذا اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے قریب آ گئے، امام حسین اپنے بابا کے قریب آ گئے، زینب اور ام کلثوم اپنے بابا کے قریب آ گئیں، سارے بچے قریب آ چکے۔ اب میرے مولا نے اپنے بچوں کو آخری وصیتیں کرنی شروع کی، نہ جانے کبھی حسن مجتبیٰ کو بوسہ دے رہے ہوں گے، کبھی حسین شہید کربلا کو بوسے دے رہے ہوں گے، کبھی زینب کو قریب بلایا ہوگا، بلا کر کہا ہوگا، میری بیٹی تھوڑی دیر کے لیے ذرا چادر تو اتار، میں ذرا تیرے سر کو دیکھ لوں، اے میری بیٹی، اے تیری یہ چادر لے لی جائے گی، تجھ سے چادر چھین لی جائے گی، اے میری بیٹی میرے قریب آ جا، اے میں تیرے سر پہ بوسا دے لوں۔ میرے مولا اپنے بچوں کو ودا کر رہے تھے، میرے مولا اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ کو بلا کر وصیتیں کرنا شروع کیں، چونکہ میرے مولا کے وصی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ لیکن میرے مولا نے جب وصیت کی تو صرف اپنے بچوں کے متعلق وصیت نہیں کی عزیزو، صرف اپنے شیعوں کے متعلق وصیت نہیں کی، ایک وصیت کا حصہ ہے جہاں میرے مولا نے ارشاد فرمایا، جہاں جہاں پر بھی میری یہ وصیت پہنچے ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ لیکن علی عجیب ذات ہے، میرے مولا نے اپنے دشمن کے متعلق بھی وصیت کی، کہا میرے بیٹے حسن مجتبیٰ، اگر میں زندہ رہا نا تو میں خود اس کا حساب لے لوں گا، لیکن اگر میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو ایک سے زیادہ ضرب نہ چلانا، میں علی عدل کا کشتہ ہوں، میں کشتہ عدالت ہوں، میں نے عدالت کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ اے میں کہتا ہوں، اے مولا متقیان، ذرا کربلا میں آ کر تو دیکھیے، آپ کا بیٹا حسین ہے، اے تیرا ضربے چلی، اے ذبح کیا گیا تیرے بیٹے کو، اے تیرے بیٹے کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا، اے اسے پتھر مارے گئے، اے نیزے مارے گئے۔ میرے مولا وصیتیں کر رہے تھے، تو عزیزو اسی عالم میں یہاں پر تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک بیٹی آگے بڑھی، بتاؤں وہ کون سی بیٹی تھی؟ بس آخری جملے عرض کرتا ہوں، یہ بیٹی زینب کبریٰ تھی۔ زینب کبریٰ نے جب بابا کو دیکھا نا، بابا رخصت ہو رہے ہیں، تو بیٹی نے اپنے بابا سے ایک سوال کیا، لیکن سوال کچھ اس طرح مشکل سوال تھا، مجھے معلوم نہیں امیر المومنین نے کیسے جواب دیا ہوگا۔ بی بی نے آگے بڑھ کر کہا، بابا میں نے ایک روایت رسول خدا سے سنی ہے، اس روایت میں نے سنا ہے میری چادر چھین لی جائے گی، اے بابا میں نے سنا ہے مجھے قیدی بنا لیا جائے گا، اے بابا مجھے میرے سن رکھا ہے مجھے کوفہ میں لے جایا جائے گا، مجھے شام کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ اے نہ جانے امیر المومنین نے کیا کہا ہوگا، ایک مرتبہ بیٹی کو کہا ہوگا، بیٹی اب تیار ہو جاؤ، اے بیٹی بابا کا جانا ہوگا، یہ کوفہ کا سما بدل جائے گا، تجھے دربار کوفہ میں جانا پڑے گا، اے میری بیٹی تجھے خطبے دینے پڑے گے، اے میری بیٹی تیرے ہاتھ پسے پشت باندھ لیے جائے گا۔ اے عزادارو اسی عالم میں جب میرے مولا امام حسن مجتبیٰ کریم موجود تھے، تو ایک مرتبہ بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا، بیٹے جب مجھے غسل دے چکو، جب مجھے کفن دے چکو، تو مجھے دفن رات کو کرنا، مجھے دن کو دفن نہ کرنا، اے میرے بیٹے حسن کسی کو میری قبر نہ بتانا، آج پتہ چلتا ہے عزیزو علی کے دشمنوں کی کیفیت کیا ہے، جو یہ کہتے ہم آج بھی نجف پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، جو یہ کہتے ہیں آج بھی علی کی لاش کو قبر سے نکالنے کے لیے تیار ہے، یہی وجہ علی یہ کہہ رہے تھے اے میری لاش کو رات کو دفن کرنا، اے لیکن میرے بیٹے حسن اے جب میرا جنازہ اٹھاؤ نا، تو میرے جنازے کو صرف پشت سے اٹھانا، اس لیے کہ میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے جبرائیل آئے گے، اے میرے جنازے کو اٹھانے کے لیے میکائیل آئے گے۔ اے عزادارو یہ کیسا جنازہ تھا، یہی امام جبرائیل کا جنازہ تھا، یہ امام میکائیل کا جنازہ تھا، اے فرشتے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ امام مجتبیٰ موجود تھے، امام حسین موجود تھے، لیکن کربلا میں ایک جنازہ پڑا رہ گیا، اے تین دن تک پڑا رہ گیا، اے کسی نے غسل تو نہیں دیا، اے کسی نے کفن تو نہیں دیا، اے عزیز یارو کسی نے اس کو دفن بھی نہیں کیا۔ ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمشركين والمنافقين، اللهم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام، اللهم ايد جيوش المسلمين وقائد المسلمين، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره، ماتم حسین،